عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگو, انسان کا عمل اس کے جذبات کے تابع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف قسم کے جذبات پیدا کر رکھے ہیں, اس کا امتحان ہے, اس کی آزمائش ہے. اس میں انسان کی اپنی زندگی کا جو رخ ہوتا ہے وہ رخ اس کے جذبات کے تابع ہوتا ہے. جذبات کی پیداوار اور جذبات اگر صحیح ہوں تو پھر اس کا عمل بھی صحیح ہوتا ہے, اس کا فکر بھی صحیح ہوتا ہے, اس کی محنت کا رخ بھی صحیح ہوتا ہے, پوری زندگی کا کمانا خرچ کرنا تمام چیزوں کا رخ صحیح ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس کے جذبات صحیح نہ ہوں, جذبات کا برتن جو ہے انسان کا دل ہے, اگر وہ صحیح نہ ہو تو پھر اس کا عمل بھی بگڑ رہا ہے, اس کی فکر بھی بگڑ رہی ہے, ہر چیز میں غلط. اور انسان کے دل میں, جس طرح انسان کے دماغ میں مختلف قسم کے خیالات آتے جاتے رہتے ہیں, کبھی اچھے بھی آتے ہیں کبھی برے بھی آتے ہیں, اسی طرح انسان کے دل میں بھی مختلف قسم کے جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں. کبھی یہ جذبہ آتا ہے کہ میں بہترین مسلمان بنوں, میں اچھا انسان بنوں, میرے اخلاق سب سے اچھے ہوں, مختلف قسم کے جذبات. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے, اريد ان اكون احب الناس, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب بنوں, سب سے زیادہ محبوب. ایک جذبہ ہے آدمی کا. تو آپ نے کیا فرمایا, لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لو, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبوبیت ڈال دیں گے. پھر پوچھا, اريد ان اكون اقوى الناس, میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بنو, لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور. تو آپ نے کیا فرمایا, توکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر لے, سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بن جائے گا. یہ جذبات ہیں آدمی کے, اور ان جذبات کا صحیح رخ صحیح عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اريد ان اكون اقوى الناس, اريد ان اكون اغنى الناس, میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ غنی, سب سے زیادہ خوشحال بنوں, لوگوں میں سب سے زیادہ خوشحال. آپ نے فرمایا, کن قانعا تکن اغنى الناس, جو اللہ نے تمہیں دیا اس پر تم راضی ہو جاؤ, قناعت اختیار کر لو, سب سے زیادہ خوشحال اللہ تعالیٰ تمہیں بنا دیں گے. تقریباً 25 باتیں کنز العمال کی روایت میں ہے, وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب 25 باتیں انہوں نے پوچھی. اريد ان اكون اعلم الناس, میں چاہتا ہوں لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا بنوں. تو آپ نے فرمایا, اللہ سے ڈرو سب سے زیادہ علم والے بن جاؤ گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں علم سکھائے گا. جتنا اللہ کا ڈر آئے گا اتنا اللہ علم تمہیں دے گا. تو اس طرح بہت سی وہ صحابی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کا صحیح استعمال اور اس کا صحیح عمل بتایا کہ اس عمل سے تمہارا یہ جذبہ پورا ہوگا. اور جذبات اللہ نے انسان کے دل میں خود اللہ نے رکھے ہیں, جب تک یہ جذبات محدود رہتے ہیں, پابند رہتے ہیں, جائز رہتے ہیں. جہاں انسان کے یہ جذبات اس حد سے تجاوز کر جائیں تو پھر یہی لالچ اور حرص بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے, ٹھیک ہے, اچھے سے اچھے انسان بنے, اچھے سے اچھے مسلمان بنے, اچھے سے اچھے, ہاں یہ جذبات ہیں, لیکن اس کو حاصل کرنے کی ایک حد بتائی. اس حد کے اندر اگر انسان چل رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا رہے ہیں, اس کی آخرت بھی بنا رہے ہیں. لیکن اس حد سے باہر جب انسان قدم رکھتا ہے ان جذبات کو پورا کرنے کے لیے, تو پھر نتیجے میں اس کی طبیعت میں حرص, ہوس, لالچ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور جس کی مصیبت سے اس کی دنیا بھی اور اس کی دین بھی دونوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. اس کی دنیاوی زندگی بھی سکون سے ختم, اور اس کی آخرت کی زندگی, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے دین کو موڑنے والی جو چیز ہے موڑ دیتی ہے حرص. حرص کیا ہے؟ مال کا جو عہدہ, مال کی حرص, عہدے کی حرص, چیزوں کی حرص, عزت کی حرص, مختلف قسم کے ماذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم, دو بھوکے بھیڑیوں کو کسی بکری کے ریوڑ میں اگر بھیج دیا جائے اتنی تباہی نہیں مچائیں گے جتنی ایک آدمی مال کا حریص, دنیا کا حریص پورے معاشرے کے اندر تباہی مچاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی, اللہم قنعنی بما رزقتنی, اے اللہ جو آپ نے مجھے دیا ہے اس پر مجھے راضی ہونے کا جذبہ عطا فرما. اللہم قنعنی بما رزقتنی, ہر وہ چیز جو آپ نے میرے لیے دیا وہی بہتر ہے, اس پر مجھے قناعت کی توفیق عطا فرمائیے. دوستو دنیا کے اندر سکون, راحت اور اطمینان ہر آدمی کا مقصود ہے. اس کے وسائل, اس کے راستے, اس کے ذرائع سب کے الگ الگ ہیں, ہر ایک کے راستے الگ, لیکن مقصد کیا ہے؟ دنیا میں مجھے سکون ملے, دنیا میں راحت بھری زندگی مجھے ملے. اور یہ نسخہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تمہیں دیا گیا, تمہاری دنیا جو تمہارے حصے میں مقدر کی گئی اس پہ تم راضی ہو جاؤ. جو شخص اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پر راضی ہوتا ہے حشر کے میدان میں اللہ اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. یہ جذبہ ہمارا بنے, اسی کو کہتے ہیں قناعت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن ہدی بالاسلام, بہت بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اسلام کی رہبری حاصل ہو گئی. وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا, اور اس کی روزی, اس کی معیشت بقدر ضرورت ہے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا, اللہ نے جو اسے دیا ہے اس پر وہ صبر کر رہا ہے, اس پر وہ تسلیم ہے, اس پر وہ رضا ہے, کوئی شکایت نہیں نہ زبان سے نہ کچھ. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا, ایک اور حدیث میں فرمایا ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے, عذنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مختصر سی مجھے نصیحت فرمائی. مختصر نصیحت کافی ہوتی ہے اس آدمی کے لیے جو عمل کا ارادہ کرے, جو آدمی عمل کرنا چاہے اس کے لیے مختصر نصیحت کافی ہے, مختصر جملے کافی ہیں. صحابہ کا نہ مزاج تھا لمبے لمبے بیان کرنے کا، نہ لمبے لمبے بیان سننے کا. ہمیشہ حدیثوں میں اذنی یا رسول، مجھے ایسا مختصر عمل بتائیں. آپ نے ان صحابی کو تین باتیں بتائیں، اذا صلیت اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاتا مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ ایسی نماز پڑھنا کہ وہ نماز تمہیں رخصت کر رہی ہے، یعنی اس نماز کے بعد تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو تم آخری نماز سمجھ کر پڑھو تو کتنے بنا کر سوار کر خشوع و خضوع کے ساتھ. اور زبان سے ایسا جملہ کوئی نہ نکالنا جس سے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. پھر تیسری چیز فرمائی، زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالے جس سے تمہیں کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے. اور پھر تیسری چیز فرمائی، اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا اس پر تم راضی ہو جاؤ، اس پر تم خوش ہو جاؤ. اسی لیے دیکھیں نعمتیں اور مصیبتیں، دنیا میں اللہ تعالی نے دو راستے اللہ نے چلائے ہیں. دو تین مجلسوں میں یہی ذکر ہو رہا ہے. نعمت کی تعریف کیا ہے؟ نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے. اسی طرح مصیبت اس کی ایک صورت ہوتی ہے، اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے. لیکن نعمت وہ نعمت ہے جو انجام کے اعتبار سے نعمت ہو، مصیبت وہ مصیبت ہے جو انجام کے اعتبار سے مصیبت ہو. کوئی چیز ابتدا میں مصیبت ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے راحت ہے تو اس کو نعمت کہتے ہیں. صورتاً شکلاً وہ حقیقت میں مصیبت ہے لیکن وہ نعمت ہے. دیکھنے میں نعمت ہے شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ مصیبت لا رہی ہے. اس کو نبوت کی اصطلاح میں، قرآن پاک کی اصطلاح میں اس کو نعمت نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حکومت عطا فرمائی. دیکھیں اللہ تعالیٰ بندوں کو جب کوئی چیز، کوئی نعمت دیتے ہیں، نعمت بطور نعمت کے ہی دیتے ہیں. جب تک وہ انسان اس نعمت سے اپنے منعم کو، اپنے اللہ کو پہچانتا رہتا ہے، وہ اس کے لیے نعمت رہتی ہے. جہاں اس نعمت میں اس نے اپنے محسن، اپنے منعم کو بھلایا تو پھر وہ نعمت بدلنی شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی، پہچانے اللہ کو، لیکن اس نے پہچانا نہیں تو وہ ابتدا میں وہ نعمت بنی لیکن آخر میں اس کے لیے کیا بنی؟ مصیبت بنی. اسی لیے فرعونی جب سمندر میں ڈوب گئے، جو بچ گئے نا، بچ گئے تو وہ تمنا کرتے تھے پہلے، کیا تمنا؟ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے، کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے. لیکن جب بچ گئے تو اس بچنے کے نتیجے میں انہوں نے روزہ رکھا. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. اے بنی اسرائیل، احسان مانو اس بات کو کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی اور تمہیں دریا پار کروایا. فوراً فرعون کے ڈوبنے کو انہوں نے دیکھا تو فوراً شکریہ میں روزہ رکھا کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے بچایا. جو نعمت ابتدا کے اعتبار سے نعمت تھی، نتیجے کے اعتبار سے مصیبت تھی. قارون جب اپنے مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ نکلتا تو لوگ دیکھ کر رال ٹپکاتے، کہتے کیسی دولت، کیسے خزانے، کاش ہمیں بھی یہ ملتا ہو. لولا امن اللہ علینا، اگر ہم پر، کاش ہم پر یہ احسان ہوتا. ابتدا تھی نعمتوں کی، مال و دولت، لیکن اس نعمت کو اس نے بدلا تو اس کا نتیجہ کیا بنا؟ اس کا نتیجہ اللہ کی پکڑ آ کے مصیبت بنی. جس وقت اس کو زمین میں دھسایا گیا تمام لوگوں نے اللہ کا احسان مانا کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی زمین میں دھس جاتے. اسی لیے دوستو آدمی اپنا فہم درست کرے. اپنا فہم کیا ہے؟ جس طرح دنیا میں ہر چیز کی ایک شکل، ایک حقیقت ہوتی ہے، اسی طرح نعمتوں کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کی ایک صورت اور شکل ہوتی ہے. سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی زندگی دیکھیں، ان کی زندگیاں بیماری کے ساتھ، لیکن حقیقت میں وہ بیماری نہیں ہے. اسی لیے مومن کو جب بیماری آتی ہے صورتاً وہ آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ نعمت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ نعمت اس کے گناہوں کو معاف کر رہی ہے، اس کے درجات کو بلند کر رہی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہمت دلایا، کہ ہمت کہ دنیا کسی بھی طرح گزر جائے لیکن آدمی کا اللہ سے تعلق صحیح رہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی کا جو دل ہے وہ اس کے جذبات کے پلنے کی، اس کے جذبات کے پیدا ہونے کی جگہ ہے. یہاں اگر جذبات اگر صحیح ہوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے، وہ شاگرد پورے تابعی تھے جنہوں نے صحابہ کی صحبت حاصل کی تھی، کہتے تھے جتنی تم نمازیں پڑھتے ہو اتنی صحابہ بھی نہیں پڑھتے تھے، جتنی تم تلاوت کرتے ہو اتنی صحابہ، تمہاری نمازیں ان سے زیادہ ہیں، لیکن ایک چیز میں دیکھتا ہوں اس میں وہ آگے تھے. وہ کیا تھی؟ کانو ازہد فی الدنیا ورغب فی الآخرہ. یہ جو صحابہ کی جو جماعت تھی، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق ان کے اندر تم سے زیادہ پایا جاتا تھا. عملوں کی کثرت بڑھ گئی لیکن جو حقیقت میں جو دل ہے جہاں پر انسان کے جذبات بنتے اور پلتے ہیں، وہاں پر سبحان اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاکیزہ جذبے کا اظہار کیا، میرے جذبات تو یہ ہیں کہ میرا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ ہوتا رہے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہوں. اپنے پاکیزہ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. کیسے جذبات؟ یہ بڑی محنت، یہ بڑے مشقت کے بعد یہ جذبات بنتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے جذبات سنیے، میرے جذبات یہ ہیں کہ میں بھلائیوں کو پھیلاتا رہوں، اللہ کی نافرمانیوں کو بند کرتا رہوں اور پھر جسم پر سادگی کے کپڑے، پرانے کپڑے پہنتا رہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. بیٹھے ہیں دوست احباب بیٹھ کر اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، میرے جذبہ ہے، میرا جذبہ ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا تو جذبہ یہ ہے اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھلانا میرا جذبہ ہے. جو کپڑوں سے محروم ہیں انہیں کپڑے پہنانا میرا جذبہ ہے، اور اللہ کے کلام کو پڑھتے رہنا میرا جذبہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا بھی جذبہ سن لو، گرمی کی سخت شدت میں اللہ کے لیے روزہ رکھنا، اور اللہ کے جو مہمان ہیں ان کا اکرام کرنا، اور اللہ کے دین کی محنت کرتے رہنا. یہ جذبات جیسے، اور اسی کے مطابق ان کا عمل، اسی کے مطابق ان کی زندگی اور ان کی فکر. اسی لیے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی مکمل تربیت فرمائی. اور آپ نے واقعہ کہیں، انسان دنیا میں اس کو جو نعمتیں ملتی ہیں، یہ نعمتیں اگر اللہ کی طرف سے، جب انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، شکر کے ساتھ، احسان مندی کے ساتھ ان نعمتوں کو قبول کر رہا ہے، تو وہ نعمتوں میں قناعت کا جذبہ پیدا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نعمت ملتی تو بڑے احسان مندی کے ساتھ اس کو قبول کرتے، لیکن جب آتی ہے دنیا، اس دنیا کو حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ جب اس کو قبول کرتا ہے، جب اس کو لیتا ہے، وہ دنیا اس کے دین کو فساد کرنے کا، بگاڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. صحابہ کے دلوں میں، امت کے دلوں میں کہیں یہ لالچ کی اور حرص کی بیماری پیدا نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کے دین کو ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے. قد افلح من اسلم، کامیاب ہو چکا جس نے اپنے کو تابعدار بنا دیا. ورزق کفافا، بقدر کفایت روزی حاصل ہو گئی، اور اللہ نے جتنا اسے دیا حاصل ہو. ایک ایک صحابی اٹھا کے دیکھیں، دنیا ان کے قدموں میں تھی لیکن اللہ رب العزت، ایسی دنیا سے بے رغبتی اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ، سلمان بن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہیں، امیر المؤمنین، اس علاقے کے لوگوں کو بلائے اور بلا کر ان کے حالات پوچھ رہے ہیں، تمہارے گورنر کے کیا حالات ہیں بتاؤ. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس علاقے کے لوگ اپنے گورنر کے حالات سنا رہے ہیں. گورنر تو بڑے اچھے ہیں لیکن تین شکایتیں ہم آپ سے کرتے ہیں. ایک شکایت یہ ہے کہ سارا دن آدھی رات وہ ہماری فریاد سنتے ہیں لیکن رات کا آدھا حصہ وہ ہمارے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں. کبھی کبھی جمعہ آتے ہیں کبھی تاخیر سے آتے ہیں. پھر تیسری شکایت کی کہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. کئی مرتبہ پوچھا کیا بیماری ہے بتائیں, بتاتے ہی نہیں تاکہ علاج کرائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان کو بلوایا, پوچھا سلمان کیا بات ہے تمہارے علاقے والے تم سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان یہ راز تھا, میرے اور میرے اللہ کے درمیان یہ سر اور راز تھا, لیکن آپ امیر ہیں اس لیے میں آپ سے فرما رہا. اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ نے بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر دی ہے, یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ یہ میری آخرت سنوار بھی سکتی ہے آخرت بگاڑ بھی سکتی ہے. پورا دن میں اللہ کے بندوں کی فریاد سنتا ہوں اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں, آدھی رات بھی ان کی فریاد سنتا ہوں لیکن میں نے رات کا آدھا حصہ اپنے اللہ کو میں نے دیا ہے. دن میں اگر کوئی غلطی کی ہے کسی بندے پر زیادتی کی ہے میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اے اللہ میرے فیصلوں میں میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امی سلمان میری فراست دھوکہ نہیں کھائی, میں سوچتا تھا کہ تم ایسے ہی ہو, چلو بتا دو اور دو چیزیں کیا ہیں؟ کہنے لگے امیر المومنین جسم پر ایک ہی لباس ہے, جسم پر ایک ہی, ہفتہ بھر اسی کو استعمال کرتا ہوں, جمعہ سے پہلے کبھی خشک ہونے میں سوکھنے میں تاخیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے جمعہ میں بھی دیر ہو جاتی ہے. فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ مجھے میرے دوست یاد آتے ہیں, حضرت بلال, حضرت خباب, حضرت یاسر اور حضرت عمار, کہ کیسے وہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں کیسے انہیں ستایا گیا, کیسے انہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا, میرے دوست یاد آتے ہیں تو میں ان کو یاد کر کے بے ہوش ہو جاتا ہوں. گورنری کا عہدہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی دنیا سے بے رغبتی ہے. دوستو یہ وہ واقعات ہیں جو آدمی ان واقعات کے ذریعے کم از کم اتنا تو ہم اپنے اندر سبق لینا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا اس پر ہم دل سے راضی ہونے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنی امیدوں کو مختصر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تین طریقوں پر عزت کا معاملہ کرتے ہیں, اطاعت کی, عبادت کی, چستی اور توفیق اللہ اسے نصیب فرماتے ہیں, اور اس کے اندر ہدایت کا نور اللہ اسے عطا فرماتے ہیں, اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں. یہ خوبی ہے, یہ اللہ کے نیک بندوں میں پیدا ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبی کو پیدا کیا تھا صحابہ کی زندگیوں میں, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے, بڑی بڑی بڑے بڑے علاقوں کے گورنر ہیں, چاہے ابو عبیدہ ابن جرار رضی اللہ تعالی عنہ, چاہے عامر ابن سعید حنس کے گورنر ہیں, سبحان اللہ, حنس کے گورنر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں ایک کسی اور آدمی کو بھیج دیا, کہا کہ بھی جاؤ وہاں کے علاقوں کی مسکینوں کی فہرست بنا کے لاؤ. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے فہرست آئی تو سب سے پہلے مسکینوں کی فہرست میں گورنر کا نام لکھا ہوا ہے, عامر بن سعید. حضرت عمر نے فرمایا میں نے تم سے مسکینوں کی فہرست مانگی ہے. وہ علاقے والے کہنے لگے ہمارے علاقے میں گورنر سے زیادہ مسکین کوئی اور نہیں ہے. اللہ اکبر. کیسے پاک باس, کیسے پاک باس. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے عبادتیں تم سے بڑی ہوئی ہیں, عبادتوں میں تم پہاڑوں کے ڈھیر لگا رہے ہو لیکن ایک خوبی ان میں ایسی تھی, کانو ازہد فی الدنیا ورغب فی الآخرہ. قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا, ایک جگہ تذکرہ فرماتے فرماتے فرمایا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ انہیں رزق حسنا عطا فرمائیں گے. یہ رزق حسنا کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں وہی القناعہ، وہ قناعت کی دولت رزق حسنا. ایک اور جگہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة کی تفسیر میں لکھتے ہیں حياة طيبة، اس سے مراد ہے دنیا میں قناعت کی توفیق مل جانا. ہر آدمی کہ اس کے دل میں قناعت، اس لیے کہ قناعت کی جو ضد ہے وہ ہے حرص. جو آدمی مال کا حریص ہو، جو آدمی عہدے کا حریص ہو، اس کے سامنے جو ہے نا اس کے سامنے اندھاپن آتا ہے، پھر اسے حق نظر نہیں آتا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں چلے، ایک آدمی ان کے ساتھ ہو لیا، حضرت نے بھی ساتھ کر لیا، چل بھی ٹھیک ہے. روایت میں آتا ہے حضرت نے 3 روٹیاں اس کے حوالے کی، کبھی اس کو امانت کے طور پہ رکھ لے، سفر میں کام آئیں گی. وہ ایک کھا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا تو کہا بھئی من اکل الرغیف، روٹی کس نے کھائی، 2 ہیں 1 غائب. وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے پتا نہیں. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک معجزہ بتلایا. معجزہ یہ ہے کہ سفر میں تھے، ایک ہرن اس کو آپ نے اشارہ کیا، وہ ہرن دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بھونا، دونوں کھائے، اور پھر کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہیں پر 2 معجزے بتائے، ایک جانور کا بلانا اپنے پاس اور دوسرا اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا. پھر کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے یہ معجزہ مجھے دیا ہے، میں اس کا واسطہ دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں کس نے روٹی کھائی، بتا دے. ایک روٹی. کہنے لگے لا ادری، میں نہیں جانتا. خاموش. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آگے چلے، یہاں تک کہ ایک اور معجزہ بتایا کہ دریا آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اللہ کا نام لے، اس پر قدم رکھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی پہ اسے چلایا. پھر جب دریا پار کر گئے پوچھا کہ روٹی کس نے کھائی، چلے گا مجھے پتا نہیں. وہاں سے نکل کے ریگستان پہنچے اور ریگستان میں ایک جگہ بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ریت کو جمع کیا اور کہا کن ذہبم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے سونا بن جا. وہ جتنی ریت، جتنا ڈھیر تھا ریت کا، وہ سارا کا سارا سونا بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ تیرے لیے، ایک حصہ میرے لیے، ایک حصہ اور روٹی کھانے والے کے لیے. تو فوراً کہتا ہے روٹی میں نے کھائی. دیکھیں بڑی بڑی نشانیاں نبی بتلا رہے ہیں، ہرن کا آنا، اللہ کے حکم سے اس کا زندہ ہونا، اللہ کے حکم سے پانی پر سفر، پانی پر چلنا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لیکن ہدایت تک پہنچنے کے لیے وہ نشانیاں ہیں، لیکن لالچی آدمی اس کو کبھی یہ ہدایت کی نشانیاں نظر نہیں آتی. ہاں یہ اتنی خطرناک چیز ہے، مال کا حریص، چیزوں کا حریص، دنیا کا حریص، کہ اس کے آنکھوں کے سامنے پٹی بنی ہوئی ہوتی ہے ضلالت و گمراہی کی، کہ اس کو نظر نہیں آتی کبھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سارا کا سارا تو لے، اس کے حوالے کر دیا سارا سونا. وہ تو تھا ہی حریص، اس نے سارا اپنے کپڑے پہ اپنے اس کو لپیٹا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا راستہ، وہ الگ راستہ. جب وہ چلا تو 2 آدمی اور اس کو دیکھ کر ساتھ ہو گئے. سفر میں چلتے چلتے پتا چلا اس کے پاس کوئی خاص چیز ہے، تحقیق کی گئی تو بڑا کافی مقدار میں سونا ہے. وہ دونوں دوست تھے، دونوں نے مشورہ کیا، شیطانی اسکیم دیکھو کیسی چلتی ہے، شیطانی اسکیم. دنیا کی محبت، مال کی محبت، ہاں کیسے فتنے، کیسی نفرتیں، کیسی عداوتیں، کیسی جدائیاں لے کر آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس مال کو، اس دولت کو حرص کے جذبے سے لیا ہے، شکر اور احسان مندی کے جذبے سے نہیں لیا. دونوں نے شیطانی اسکیم بنائی، ایک کام کریں دونوں مل کے اس کو ختم کر دیں گے اور سارا آدھا کا آدھا آدھا تم اور میں بانٹ لیں گے، تو بہت اچھا ہے. اس نے محسوس کر لیا صاحب مال، وہ کہتا ہے ایک کام کریں ہم تینوں آپس میں بانٹ لیں. چلو بیٹھ گئے. اس سے پہلے ایک آدمی کہتا ہے اس سے پہلے کہ یہ مال تقسیم ہو جا کر بازار سے کچھ کھانا لے کر آئیں، کھانا وانا کھائیں گے پھر تقسیم کریں گے پھر جائیں گے. چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، ایک آدمی کا نام نکلا، وہ آدمی چلا. جب وہ بازار گیا کھانا خریدنے کے لیے، اب وہاں حرص کیسی سوچ پیدا کر رہی ہے، یہ مال پورا میرے پاس آئے اس کی کیا ترتیب بناؤ، اس کھانے میں زہر ملاؤں تاکہ دونوں کھا لیں اور پورا مال میرے پاس آئے. چنانچہ زہر آلود کھانا لے کر وہ پہنچتا ہے اور جہاں وہ وہاں سے نکلا تو یہ دونوں مل کے یہ اسکیم بنا رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئے گا اس کو مار دیں گے اور کھانا کھا کے ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے. یہ ہے مال. چنانچہ جب وہ آیا دونوں مل کر اس کو مار دیے، کہا بھی وہ تو مر گیا، پہلے کھا لیں پھر مال تقسیم کر لیں، دونوں کھائے دونوں بھی مر گئے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپسی ہو رہی تھی، دیکھا سونے کا ڈھیر ایسے ہی پڑا ہے اور تینوں کے تینوں مر چکے. افل لکی تبل لکی یا دنیا، اف ہے تب پر، اف ہے تیرے چاہنے والے چلے گئے، تو یہیں کے یہیں پڑی ہے. بہلول دانا سے کسی نے کہا حضرت مجھے آپ سے ملنا ہے، کہنے لگے جھوٹوں کی بستی میں آ کے ملنا. کہاں ہے؟ جھوٹوں کی بستی میں آ کے ملنا. وہ کہنے لگے کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے جھوٹوں کی بستی. کہنے لگے حضرت کہاں ہے؟ بڑے دیکھنے میں بڑے مجذوب قسم کے لیکن دانا تھے، بڑی حکمت کی باتیں کہتے تھے. ہارون رشید اپنے دربار میں ہمیشہ بلاتے تھے، کہتے بہلول اللہ کا ڈر دلاؤ، اللہ کا خوف دلاؤ. سبحان اللہ، یہ صحابہ کی سنت عادت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب کو بلاتے، ابی اللہ کا ڈر بتاؤ، اللہ کا ڈر پیدا کرو میرے اندر، اللہ سے ڈر دلاؤ. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قرآن کی آیتیں پڑھتے، کبھی آخرت کی باتیں پڑھتے، کہا اور مجھے اللہ کا ڈر دلاؤ، اور مجھے اللہ کا ڈر دلاؤ. بہلول دانا حضرت ہارون رشید کہتے تھے درباریوں سے ان کے لیے عام اجازت ہے کہ آئیں جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے پاس آتے ہیں اللہ کا ڈر دلانے کے لیے. یہ بہت کم ہے ہماری مجلسوں میں کہ ہم اپنی مجلسوں میں اللہ کا خوف اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں. یہ ہمارے اسلاف میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان بڑا اہتمام رہتا تھا. بڑے بڑے بادشاہ جو دیندار گزرے ہیں، ایسے علماء صلحاء ان کے خاص دوست رہتے تھے جو خاص انہیں بلاتے، کہتے بھی آپ ہمارے پاس بیٹھو اللہ کا ڈر بتاؤ. اللہ، تو بہلول دانا کہتے ہیں کہ جھوٹوں کی بستی میں ملنا. تو پوچھا حضرت جھوٹوں کی بستی کا ہے؟ کہنے کہ قبرستان ہے نا. کیسے؟ ہر یہ کہتا ہے میری گاڑی، میرا گھر، میری، میرا، 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 سب کا سب یہی رہ گیا، وہ چلے گئے، سب کا سب یہی رہ گیا اور وہ چلے گئے. اسی لیے دوستو، جو بندہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کو شکر کے ساتھ، احسان مندی کے ساتھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی برکتوں کے ساتھ اسے اللہ عطا فرماتے. جہاں انسان حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، تما کے ساتھ، تما ہے نہیں، تما، تما میں ایک سے حرف، یعنی عجیب مقولہ ہے فارسی میں، بھول گیا، تما کے تین حروف بے نقطے ہیں، بے نقطے ہیں، کوئی نقطہ نہیں، تا میں بھی نقطہ نہیں، میم میں بھی نقطہ نہیں، عین میں بھی نقطہ نہیں. اسی طرح تما میں تینوں حروف میں نقطے نہیں، اسی طرح تما کے اندر بھی کسی قسم کی خیر و کامیابی نہیں. نتیجہ اس کا ہمیشہ ناکامیوں کے ساتھ، نامرادیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے دنیا راحت بری بنے، سکون والی بنے، اطمینان والی بنے، وہ کیسے ہوگا؟ جبکہ ایک صفت، ایک خوبی ہم اپنے اندر پیدا کریں. بارہا اسی کو ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں، یہ ضرورت ہے اس وقت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی. وہاں انسان کے اندر جہاں یہ جذبہ بنے کہ ہاں نہیں میرے پاس اور اور اور, پھر دوستان آدمی کے اندر جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے اللہ اللہ کو متکاثر, یہ اللہ ہے نہیں, اللہ اللہ کے معنی غفلت کھیل کود, اللہ اللہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس میں مشغول ہو کر آدمی مقصد سے غافل ہو جائے. اللہ تکاثر, تکاثر کہتے ہیں, مفسرین نے تین معنی لکھے ہیں تکاثر, مال اور دولت میں, مال اور دولت کے حاصل کرنے میں آگے بڑھنا, مال اور دولت کے حاصل کرنے میں سبقت کرنا ایک دوسرے سے, مال اور دولت کے حاصل کرنے پر فخر کرنا, میرے پاس اتنا میرے پاس اتنا. بنی حارثہ کی, بنی حارثہ کے قبیلے کے بارے میں آیت یہ نازل ہوئی, وہ ایسے فخر کرتے تھے حتیٰ کہ حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ کثرت کرتے کرتے قبرستان پہنچ گئے. یہ لوگ قبرستان میں بھی جا کے فخر کرتے, ہمارے قبرستان میں, جس قبرستان میں ہمارے اتنے مردے ہیں تمہارے کتنے ہیں بتاؤ, یہ کوئی فخر کی چیز ہے؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اسی لیے اس سورت کی بڑی فضیلت ہے, ہزار آیتوں کے بقدر پڑھنے کا ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معنی ہی ایسا ہے, مال اور دولت کے حاصل کرنے میں, ایک دوسرے سے سبقت لینے میں, ایک دوسرے سے فخر کرنے میں آدمی اپنے مقصد کو بھلا دیا, آدمی اپنے مقصد کو بھول گیا, آخرت بھول گیا, قبر بھول گیا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گیا, فرشتوں میں کے سوال اور جواب کو بھول گیا. یہ بھولنے کی چیز ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, نہیں نہیں ان قریب تم جان لو گے, ہرگز نہیں تم اپنے آن تم جان لو گے, اور تم علم یقین سے, علم یقین سے تم دیکھ لو گے, علم یقین سے تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین نصیب فرمائے. آدمی دعا, چھوٹا سا جملہ, اللہم قنعنی بما رزقتنی, اے اللہ آپ نے دنیا کے بارے میں جو میرے لیے, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو ملا وہ سب سے بہتر ہے, اے اللہ اس پر راضی ہونے کا, اس پر تسلیم ہونے کا, اس پر رضا کا جذبہ میرے اندر پیدا فرما. والرضا بمر القضاء, اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ ایمان کی سب سے بڑی خوبی, ایمان کی سب سے بڑی صفت ہے. یہ انسان میں حاصل ہو جائے, محبتیں, راحتیں, سکون, اطمینان اس کا استقبال کر رہی ہیں گھروں میں, زندگیوں میں, دوستوں میں. ورنہ جہاں انسان میں یہ جذبہ بنے کہ نہیں, پھر اس کے بعد دوستو اس کی زندگی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس صفت کو, اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین, واحشرنی فی زمرۃ المساکین. آدمی مال والا, دولت والا, وہ بھی یہ دعا کر سکتا ہے, بڑے بڑے مال والے, بڑے بڑے, لیکن زندگی ایسی کہ کیوں, اس مال میں اللہ کا حق ہے, اللہ کے دین کا حق ہے, اللہ کے کلمے کا حق ہے, اللہ کے بندوں کا حق ہے, اور اپنی اپنی ضرورت, اس پر میں جہاں تک ہو سکے اللہ کا, اللہ کے فیصلے پر راضی رہوں, بقیہ اللہ کے امین بن کر, امانت بن کر اللہ کے دین پر, اللہ کے بندوں پر اس کو استعمال کروں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین, فانصرنا على القوم الكافرین. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما, اے اللہ ایمانی صفات اور ایمانی خصلتیں ہمارے اندر پیدا فرما, اے اللہ رذائل کو, کمی کو, کوتاہیوں کو دور فرما, اے اللہ ہم جب تک ہم دنیا میں رہیں, اے اللہ ہدایت پر, ایمان پر, اے اللہ ہماری زندگی کو ثابت قدم فرما, اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما, جب دنیا سے جائیں ایمان پر, اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما. عافیت کی، برکت کی، اے اللہ عزت کی، سہولت کی، روزی اور زندگی نصیب فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ قناعت ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ ہر قسم کی حرص، لالچ اور تمع سے اللہ ہمارے دل کو پاک صاف فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بھائیوں میں اللہ جو اے اللہ بے روزگار ہیں، حلال پاکیزہ عزت کی روزی اپنے خزانے سے نصیب فرما، الہ العالمین ہماری دنیا کو بھی حفاظت فرما، آخرت کی ہماری زندگی کو سوار دے، ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام